الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ فرماتے ہیں، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا، کہ جو شخص عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں اس میں شامل ہیں، دونوں کے لیے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم دونوں کو ضرور بے ضرور بالطف زندگی دیں گے، کیونکہ مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نعمت بالطف حیات سے مشرف فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. لیکن ایک شرط کے پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں منفی شرط موجود ہے کہ جو غیر صالح عمل نہ کرے گا. یعنی گناہوں سے بچے گا. تو وعدہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بالطف زندگی، مزیدار زندگی، لائف فل آف انجوائمنٹ، ایسی زندگی، ایسی حیات عطا فرمائیں گے جس میں مزے ہی مزے ہوں گے. ظاہری مزہ بھی ان کو عطا فرمائیں گے اور باطنی مزہ بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں مزوں کے خالق ہیں. ظاہری مزے کے بھی اللہ خالق ہیں، باطنی مزے کے بھی اللہ خالق ہیں. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو انسان ظاہری مزہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو باطنی مزہ بھی اس کو نہیں مل سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں مزوں کے خالق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا ضروری ہے میرے دوستو، اگر ہم لوگ بالطف زندگی چاہتے ہیں. تو جو شخص عمل صالح کرے گا اور غیر صالح عمل سے بچے گا، تو معلوم ہوا کہ بالطف زندگی نافرمانی سے نہیں پا سکتا انسان. اس لیے اگر انسان چوری چپکے سے حرام مزے حاصل کرے تو بالطف حیات اس کو میسر نہیں ہو سکتی، اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو جو اللہ تعالیٰ بالطف یعنی حیات دے سکتا ہے تو بالطف حیات بھی دے سکتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا، کہ اس کی شرط لگا دی ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا. اور اچھے عمل کیا ہے؟ جس سے ہم خوش ہوں. اور برا عمل کیا ہے؟ جس سے ہم ناراض ہوں. اس کے لیے آپ کو کوئی دوستوں کوئی کنز دقائق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنا سفسٹیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، اتنی کوئی باریکیاں نہیں ہے، اتنا مشکل فارمولا نہیں ہے یہ کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے. کہ جس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس عمل کو کر لیں، جس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس عمل کو چھوڑ دیں، تو آپ انشاءاللہ تعالی بالطف زندگی، مزیدار زندگی پا جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اس زندگی پہ ہمیشہ مزے کرتے رہتے ہیں. غم پریشانیاں بھی آتی ہیں تو اس میں بھی خوش رہتے ہیں. جیسے کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال. یعنی صدمہ اور غم جب آیا تو میرا دل ان حالات کے اندر بھی مسکراتا ہے، لیکن کس طرح سے، کیا تشبیہ دی ہے، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، کہ جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹخ لیتا ہے. چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں لیکن پھول کی کلیاں کھل رہی ہوتی ہیں، چاروں طرف کانٹے ہیں لیکن وہ ہنس رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں, کھل رہی ہیں. تو کون ہے جو ان کو مسکرا رہا, ان کو ہنسا رہا ہے, کون ان کو کھلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو کانٹوں کے درمیان بھی ہنسا سکتے ہیں اور پھولوں کے درمیان رولا سکتے ہیں. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انعام نازل فرمایا ہے بندوں کے لیے کہ جو نیک عمل کرے گا, ہمیں راضی کرے گا, ہمیں خوش کرے گا. اور ہمیں خوش کرنے کے لیے کچھ مجاہدہ بھی اختیار کرنا پڑے گا, کیونکہ راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی. کبھی آپ کے جو ہیں رشتہ دار آپ کے مخالفت کریں گے, کبھی آپ کے گھر والے بھی بچے مخالفت کریں گے, کبھی آپ کاروبار والے مخالفت کریں گے, دفتر والے مخالفت کریں گے. آپ نے داڑھی رکھ لی ہے, اب سب جو ہے وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں, آپ کو طنز کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, ملا کہہ رہے ہیں. شلوار آپ نے ٹخنوں سے اوپر کر لی ہے تو وہ بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ والا برداشت کرتا ہے, یہ سوچیں کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو دیکھو کہ خاک میں کس نے ملایا, یہ تو دیکھ شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. کس کے لیے آپ اپنی آرزوؤں کو خاک میں ملا رہے ہیں, کس کے لیے آپ اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں؟ اس اللہ کے لیے. تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضائع نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کا اچھا سلا عطا فرمائیں گے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب رکاوٹیں روڑے آئیں گی میرے دوستوں, پھر اللہ ہاتھ میں آتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے تو وہ کہنے, کسی نے کہا کہ سنا کہ آپ شاہ صاحب ہیں, کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی میں شاہ صاحب تو ہوں لیکن میرے پاس تو کوئی سونا نہیں ہے. بخانہ نمی زارم فقیرم, بخانہ زر, بخانہ نمی زارم فقیرم, ولے خدائے زر امیرم. میں تو فقیر ہوں, میرے پاس تو کوئی سونا چاندی نہیں ہے, لیکن سونا چاندی کا پیدا کرنے والا میرے دل میں ہے. اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے شیخ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اس عمر میں بھی یعنی بڑھاپے میں بھی ماشاءاللہ اتنے زیادہ لال سرخ اور چمکدار, اتنے انوارا چہرے پہ اور اتنا چمکتا ہوا چہرہ ہے, کون سا کشتا کھاتے ہیں آپ کا شیخ ہے؟ کون سا یہ جو یعنی کوئی ٹانک کوئی وائٹامنز کھاتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں اپنے شیخ سے پوچھ لوں گا جا کے. شیخ کے پاس گئے کہ حضرت کوئی صاحب جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے شیخ سے پوچھو کہ کون سا ٹانک اور وائٹامن کھاتے ہیں جس سے ہر وقت ان کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ حضرت میں کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا اپنے شیخ سے. تو حضرت حکیم الامت فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب جائیے ان سے کہیے کہ اشرف علی ایک ٹانک کھاتا ہے, اس ٹانک کا نام ہے تعلق مع اللہ. اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کے ساتھ وابستگی, اللہ کے ساتھ دوستی, دونوں طرف سے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. تو دوستو یہ ہے کہ اتنا مشکل فارمولا نہیں ہے کہ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کو کر لیں اور جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. جب کوئی عمل کرو تو اپنے دل سے پوچھ لو کہ عمل اچھا ہے یا برا, اور یہ آپ کا دل بتائے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو علامات ارشاد فرمائی ہے کہ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. نمبر ایک جو علامت بتائی ہے کہ الاثم ما حاک فی صدرک, گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے, دل میں تردد پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کسی گناہ سے گنہگار خود بھی مطمئن نہیں ہوتا, اس لیے گناہ کرنے کے بعد شرمندگی بھی ہوتی ہے. یہ شرمندہ ہونا دوستو یہ دلیل ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. بھائی آدمی نیک کام کر کے کبھی شرمندہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کے, تلاوت کر کے, حج عمرہ کر کے, کسی اللہ والے سے ملاقات کر کے اس کو شرمندگی ہوتی ہے؟ تو شرمندگی ہونا اور دل میں کھٹک ہونا یہ علامت ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. الاثم ما حاک فی صدری, تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے کہ. اور پھر دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ کرہت ان یطلع علیہ الناس, اور تم کو یہ بات اچھی معلوم نہ ہو کہ تمہارا یہ گناہ دوسروں کو دوسرے جان لیں. اب ہر طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی جان نہ جائے. ہے کسی کے دیکھنے سے اپنے گناہ کو کیوں دوستو چھپا رہا ہے یہ, تاکہ وہ جان نہ جائے کہ ہماری صورت کیسی ہے اور ہمارا عمل کیسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی دو علامات بتائی ہیں. گناہ کا جو کام بھی کرے گا ان دو علامات سے اس کا خروج نہیں ہوگا. دونوں علامات لازمی ہوں گی. جو سنت کے خلاف سوت اختیار کرتا ہے اس کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ میں کیوں بھائی داڑھی منڈا رہا ہوں یا کٹا رہا ہوں. یاد رکھیے داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے کم کاٹنا بھی حرام ہے. پھر کتنی داڑھی رکھنا جائز اور واجب ہے, ایک مٹھی کے برابر سامنے سے, ایک مٹھی کے برابر سیدھے ہاتھ سے اور ایک مٹھی کے برابر بائیں ہاتھ سے. جب داڑھی ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو بے شک آپ داڑھی جو زائد ہے اس کو کاٹ دیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ایک مٹھی سے جو ایکسٹرا اور زائد داڑھی ہوتی تھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بڑے پیر صاحب ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی سے زائد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. پلاٹنگ کے لیے تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر بڑا افسر ایک پتھر لگا دے تو اس کا بھی اعتبار ہو جاتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صورت اور سیرت کے کون ہیں؟ یہ افسر اعلیٰ ہے. انہوں نے پلاٹنگ کر دی ہے کیا کہ ایک مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. تو اور یہ ریش کا بچہ, داڑھی کا بچہ, یہ بھی کاٹنا حرام ہے. یہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے, چاہے انسان 70 سال کا ہو جائے لیکن یہ بچہ بچہ ہی رہتا ہے. اس لیے اس کا نام ریش کا بچہ ہے, یعنی داڑھی کا بچہ. یہ ہونٹوں کے نیچے ہے نا, ہونٹوں کے نیچے جو تھوڑا سے بال ہوتے ہیں یہ داڑھی کا بچہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت یہ بال ہمارے جو ہیں یہ منہ میں گھس جاتے ہیں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے منہ میں انگلی ڈال دیتا ہے, تو کیا آپ اس کی انگلی کاٹ دیتے ہیں یا اس کو آپ سمجھاتے ہیں کہ منہ دیکھو بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے, پیار سے سمجھاتے ہیں اس کو. تو یہ داڑھی کا بچہ ہے, اس کو تیل لگا کے رکھیں, نیچے کر لیں, نیچے کرتے رہیں اس کو, لیکن اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے, یہ داڑھی کا حصہ ہے. تو میرے دوستو جب انسان داڑھی کاٹتا ہے تو اس کو خود بھی دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تھی اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی شکل کے خلاف جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو دل میں اس کو اس چیز کی ندامت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں سکھ لوگ ہیں, باطل مذہب ہیں اور اپنے گرو نانک پر جان دیتا ہے, داڑھی رکھتے ہیں, پگڑی باندھتے ہیں. کافر تو اپنے پیشواؤں پر جان دے رہے ہیں. اور کہیں بھی چلے جائیں آپ, کہیں بھی چلے جائیں آپ, دیکھیں گے سکھوں کو کہ اپنی پگڑی اپنی داڑھی کے ساتھ دندراتے پھرتے ہیں. ان کو تو احساس سے کمتری نہیں ہوتا. آپ امریکہ بھی چلے جائیں وہاں بھی سکھ دیکھیں گے داڑھی کے ساتھ اور پگڑی کے ساتھ. آرمی میں دیکھیں گے کہ داڑھی کے ساتھ پگڑی کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں, حالانکہ وہ باطل مذہب ہیں. ان کی یہ پگڑی اور ان کی یہ داڑھی کام نہیں آئے گی کفر کی وجہ سے. لیکن دوستو ہمت تو دیکھیں نا, ان سے ہم سبق تو لے سکتے ہیں کہ جب ایک باطل فرقہ اتنی ہمت کر سکتا ہے اپنے گرو نانک کی محبت میں, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی شکل بنا لیں. آج ہمیں شکل بنانے میں آر محسوس ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ مولانا جی کیا پورا اسلام داڑھی کے اندر ہی ہے کیا؟ ارے بھائی پورا اسلام داڑھی کے اندر نہیں ہے, لیکن داڑھی تو اسلام کے اندر ہے, اشعار اسلام میں سے ہے, واجب ہے. ترک واجب جو ہے وہ حرام کے درجے میں ہے. جو شخص گناہ داڑھی کاٹتا ہے یا منڈاتا ہے ایک مٹھی سے کام, تو گنہگار لکھا جاتا ہے. وہ ہر وقت کا گناہ لکھا جا رہا ہے اس کا, چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہو, بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, لیکن داڑھی کٹی ہوئی ہے, منڈی ہوئی ہے, گناہ بھی سراسر لکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ رات کو سو بھی رہا ہے تو پھر بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے. تو میرے دوستوں بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے یہ. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چاروں آئمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے. ایک مٹھی سے کم چاول برابر بھی کٹانا حرام ہے. میرے دوستو حرام کام کر کے ہم اللہ کے دوست اللہ کے ولی تو نہیں بن سکتے نا. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, جناب شاہین اقبال اثر صاحب کا شعر ہے یہ, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. آج ہم داڑھی کو برا کہتے ہیں, داڑھی ہمیں اچھی نہیں لگتی. سرکار سے محبت ہے, مدینے والے سے محبت ہے تو ان کے ہر ادا ہمیں محبوب لگے گی. محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. وہ تو سب سے پوری کائنات میں سب سے محبوب اللہ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھلا اپنے پیارے اور اپنے محبوب کو غیر محبوب ادائیں دیں گے؟ اللہ کے سب سے محبوب اور سب سے پیارے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کیا اپنے پیارے اپنے محبوب کو ایسی چیزیں دیں گے جو غیر محبوب ہوں گی؟ آپ اپنے بیٹے کو جو سب سے پیارا بیٹا ہے آپ کو, آپ بھی اس کو ایک اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں, ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے میرے دوستوں کہ ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر محبوب چیزیں دیں گے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب نے داڑھیاں رکھی ہیں, جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی داڑھیاں تھی, جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں آئے ہیں جو ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے سب داڑھی کے ساتھ ہوں گے. تو اب آپ بتائیے ایک اتنی عظیم شان چیز ہے یہ, تو میرے دوستو اگر ہم شکل بنا لیں گے تو پھر ہم بھی اللہ کے پیاروں کے رجسٹر میں ہمارا نام درج ہو جائے گا. اگرچہ ہماری سیرت ابھی نہیں ویسی, لیکن اگر ہم صورت بنا لیں گے اللہ کے پیاروں جیسی تو اس کے صدقے میں اللہ ہمیں سیرت بھی عطا فرما دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے, مقابلہ کرنے آئے تھے, دشمن بن کے آئے تھے, لیکن اللہ کے نبی کی صورت بنا کے آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایمان عطا فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, یا اللہ جس قوم پہ میں نے اتنی محنت کی آپ نے ان کو ایمان نہیں دیا اور یہ لوگ میرے دشمن بن کے میرا مقابلہ کرنے ہی جادوگر آئے تھے, آپ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ آئے تو تھے تمہارے دشمن بن کے مقابلہ کرنے آئے تھے, لیکن یہ آئے تھے تمہاری شکل اختیار کر کے, تمہاری شکل میں آئے تھے. میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میرے نبی کی شکل میں کوئی آئے تو میں اس کو محروم کر دوں, تو میں نے ان کو ایمان عطا فرما دیا. تو میرے پیارے دوستوں کیسے معلوم ہوگا اگر ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں اگر ہماری داڑھی بھی نہیں ہے, انتقال ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ ہاں جی کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ علامت عطا فرمائی ہے. ایک افسر اعلیٰ جو ہے وہ ڈیوٹی پہ آتا ہے لیکن وردی کے بغیر آتا ہے, اس کے خلاف چلان ہوگا نا؟ جج صاحب ہائی کورٹ کے ہیں جج صاحب, لیکن جج صاحب جب آتے ہیں کورٹ روم کے پاس تو چڈا پہنا ہوا ہے انہوں نے اور بنیان پہنی ہوئی ہے, ان کو اندر آنے دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جج ہی ہوں, میری صورت مت دیکھیے آپ لوگ, میرا چڈا اور میری بنیان مت دیکھیے, آپ میری سیرت دیکھیے, میں تو وہی جج ہوں. کہیں گے نہیں, آئی ایم سوری, آپ لباس میں نہیں آئے, جو لباس جج کا ہونا چاہیے آپ اس لباس میں نہیں آئے, اس لیے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو دوستو لاکھ انسان کہتا رہے کہ ہماری سیرت اچھی ہے, ہمارا دل اچھا ہونا چاہیے, لیکن کیسے معلوم ہو کہ آپ کا دل اچھا ہے جب اچھائی کے آثار ہمارے ظاہری پہ نمایاں ہو جائیں گے تو تب معلوم ہوا کہ ہمارا دل اچھا ہے. جو دل میں ہوتا ہے اس کے آثار ظاہر پہ نظر آنے لگتے ہیں, دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو اس کے آثار نمایاں ہوں گے، ظاہر پہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ورنہ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ میں محبت تو ہے مدینے والے سے، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی شکل بنائی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو سفیر آئے، کس طرح کے دو سفیر آئے؟ ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے، عالمین تھے، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کو دیکھ کر آپ نے کراہت سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. ان کی شکل کیسی تھی؟ داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امرکما، تجھے کس نے حکم دیا ہے ایسا کرنے کا؟ تو کہنے لگے، امرنا قسرا، ہمارے رب، امرنا ربنا قسرا، ہمارے رب قسرا نے ہمیں حکم دیا ایسا کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولیکن امرنی ربی اوفر اللحى واحف الشوارب، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں، مونچھوں کو کٹاؤں. دوستو، فرسٹ ویژن یہی ہے، مونچھیں بالکل باریک کر لینا چاہیے، بالکل، تاکہ نیچے کی جو جلد ہے اس کی سفیدی نظر آنے لگے. اول ڈویژن یہی ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، داڑھی کا وجوب رسالہ ہے آپ کا، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ اول درجہ یہی ہے کہ داڑھی، یہ مونچھیں جو ہے بالکل باریک کر لی جائے کہ نیچے کی جو جلد کی سفیدی وہ نظر آنے لگے. اور اگر مجھے رکھنی ہے کسی نے، تو جو شریعت نے گنجائش دی ہے، جو جائز درجہ ہے، وہ اوپر کا ہون کا آخری کنارہ جو ہے وہ کھلا رہے، اس پہ بال نہ آنے پائیں. من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، بڑی بڑی مونچھیں جس کی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. دوستو، یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے نا. مونچھوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، مونچھوں کی وجہ سے، یہ مونچھیں کیا ہے؟ یہ بال سب قبر میں ختم ہو جائیں گے، ہے نہ ہمارے یہ ہونٹ رہیں گے، نہ ہماری یہ مونچھوں پہ تاؤ جو ہم دیتے ہیں، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں سب قبر میں خاک ہو جائیں گی، سب مٹی میں مل جائیں گی. دوستو، تو اصل عزت جو انسان کی ہے وہ اتباع سنت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معزز تقوا اور عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور اللہ سے ڈرنے والے کی کیسے معلوم ہو؟ کیا علامت ہے اس کی؟ جتنی زیادہ اس کے اندر سنتوں کی اتباع ہوگی. اتباع سنت کامل درجے کے جتنی زیادہ اس کے اندر ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہوگا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ایک سنت کا سرا دنیا میں ہے اور دوسرا سرا اس کا آخرت میں ہے. ہمارے سامنے پوری کائنات کے جو فیشن ہیں اور جو طرز و طریقہ ہے، جو رہنے کے طریقے ہیں، وہ سب ایک طرف، اور ہماری لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک طرف. میرے دوستو، وہی طریقہ ہمارے لیے ہے اور وہی طریقہ اللہ کے ہاں قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے. ایک انسان جاتا ہے سینما، جب نکلتا وہاں سے تو اسی مووی ایکٹر کی طرح ہے نا، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی پسلیوں پہ مٹکتا اور ڈانس کرتا رہتا ہے، اور ویسی نقل کرتا ہے، ویسی بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اتنا اثر ہو گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان نقل کرتا ہے اور آپ کی امیٹیٹ کرتا ہے اور آپ کی زندگی حیات جو ہے اس کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے ایسے بندے پہ. اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے کہ میرے محبوب کی شکل میں ہے، میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا محبوب اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ ایک آم لینے جاتے ہیں بازار میں, تو سیب لینے جاتے ہیں, کیلا لینے جاتے ہیں, باہر داغ لگا ہوتا ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. پھل فروش سے کہتے ہیں کہ بھائی دوسرا پھل دو, باہر داغ لگا ہوا ہے. پھل والا کہتا ہے جناب آپ اس کے ظاہر پہ مت جائیے, ظاہر پہ داغ لگا ہوا ہے لیکن اس کا باطن تو بالکل ہی درست ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں جناب نہیں, اس کا ظاہری خراب ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کا باطن بھی خراب ہوگا. تو جس شخص کا ظاہر خراب ہے تو یہ دلیل ہے اس کا باطن بھی خراب ہے. یہ کہنا کہ ہمارا دل اچھا ہے, دل اچھا ہونا چاہیے, دل کا پردہ ہونا چاہیے, ارے دل اچھا ہونا چاہیے نظر بازی کرتے رہو, دل اچھا ہونا چاہیے لیڈیز کے ساتھ مسافہ کرتے رہو, معانقہ کرتے رہو, ہمارا دل تو اچھا ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسن کے اندر اثر ہے, اگر حسن کے اندر اثر نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بیان نہ فرماتے. یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے, دوستو یہ قرآن پاک کے جو قصے ہیں یہ ایسے صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں, عبرت کے لیے ہیں, سبق کے لیے ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. حسن کے اندر تاثیر ہوتی ہے. ایک انسان ہے کہ اگر اس کو حسن متاثر نہیں کرتا تو دوستو سمجھو کہ اس کا اندرونی سسٹم خراب ہو چکا ہے. سمجھ گئے نا آپ, اندرونی سسٹم جو اس کا خراب ہو چکا ہے, یہ کھمبا ہو چکا ہے, اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. حسن کے اندر اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام, زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے سے گزرے, تو جب وہ گزری تو عورتیں جو تھیں ان کے ہاتھ میں چھری اور لیمو پکڑا دیا اور کہا کہ جب یوسف علیہ السلام یہاں سے گزرے تو یہ لیمو کاٹ دینا. تو جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حسن سے ساری خواتین اتنی زیادہ متاثر ہو گئی کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہا, لیمو کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی انہوں نے. تو حسن کے اندر تو اثر ہے میرے دوستو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے. نظر کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بدرزی کو حرام فرما دیا کہ کہیں میرے بندے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں اور ان کی نظر کسی ایسی شکل پر نہ پڑ جائے کہ اس کے ڈیزائن کو ڈیزائن دینا مشکل ہو جائے. میرے شیخ کے الفاظ ہیں کہ ڈیزائن, ایسا ڈیزائن کہ اس کو ڈیزائن دینا مشکل ہو جائے اور ان کے دل کا قبلہ بدل جائے. نماز میں میرے سامنے کھڑے ہیں مگر دل میں کیا ہے, اسی حسین کی یاد آ رہی ہے. اور نظر ڈالنا عمل ہے, فعل ہے, کام ہے, تو کام نہ کرو, آرام سے رہو. کیوں بھائی, جب اللہ تعالیٰ ہمیں آرام دے رہے ہیں تو آرام سے کیوں نہیں رہتے ہم؟ اپنے دل کو بے چین کرنا حرام ہے؟ بتاؤ, میرے شیخ فرماتے تھے کسی مسلمان کو تقدیر دینا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ نا حرام. آپ مسلمان ہیں, آپ کا دل بھی مسلمان ہے, جب آپ بدرزی کرتے ہیں تو اپنے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں بتائیں. جب آپ دیکھیں گے کسی حسین کو تو دل بے چین ہو جائے گا, کیونکہ اس کو حاصل تو کر نہیں سکتا, تڑپتا رہے گا, بے چین رہے گا. تو آپ نے اپنے قلب کو, اپنے دل کو اس بے چینی میں مبتلا کر دیا, اپنے تکلیف میں مبتلا کر دیا. تو جس طرح دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے تو اپنے آپ کو تکلیف دینا بھی تو حرام ہے. بتائیے میرے دوستو, میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان بڑا دھوکے باز تاجر ہے, دکھاتا کچھ ہے لیکن دیتا کچھ اور ہے. دکھاتا فرسٹ فلور ہے لیکن لے جاتا ہے گراؤنڈ فلور پہ. اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دوستو نظر کی حفاظت کرنی ہے, جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے والی ہیں, اللہ نے منع نہیں فرمایا ہمیں, ان کو دیکھے آدمی. تو میرے دوستو یہ آیت من عمل صالحا من ذکر او انثى جو بندہ بھی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اللہ اکبر اللہ نے مردوں کو بھی نوازا اور عورتوں کو بھی نوازا کیا شان ہے میرے اللہ کی کسی عورت کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام قرآن شریف میں بہت کم لیا ہے جہاں جہاں مردوں کا نام ہے وہاں وہاں تمہارا نام خود بخود ہے لیکن یہاں تو صاف صاف فرما دیا کہ جو نیک عمل کرے من ذکر او انثى مرد ہو یا عورت وہو مؤمن اور وہ مؤمن بھی ہو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اپنی ولایت اور دوستی کا دروازہ کھول دیا جیسے مرد حسن بصری ہو سکتے ہیں تو عورتیں رابعہ بصریہ ہو سکتی ہیں اگر مرد کو ولایت کا اعلیٰ مقام مل سکتا ہے تو عورتیں بھی ولی اللہ ہو سکتی ہیں یہاں کیوں مساوات کرتے ہم یہاں کیوں نہیں مساوات کرتے کہ ہم بھی اللہ کے ولیا بنے ہم بھی عورت ہو کر آپ بھی بڑے اونچے درجے کے ولیا بن سکتی ہیں یہاں ہمت کریں جہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے وہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے وہاں آگے بڑھنا چاہیے لیکن جہاں شریعت نے منع فرما دیا ہے کہ بے پردہ ہو کے مردوں کے شانہ بشانہ تم کام نہیں کرو نہ ان کے ساتھ رہو نہ مسافہ کرو نہ ان سے معانقہ کرو نہ اپنی ایسی ایسی تحریکوں کے ساتھ تحریکوں میں جاؤ جہاں پہ بے پردہ ہو نا فرمانیاں ہوں جہاں اللہ نے منع فرما دیا ہے شیطان ہمیں وہی لے جا رہا ہے جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا یہاں پہ من ذکر او انثى دونوں مرد بھی اور عورت بھی ہمت کر کے اللہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور دوستی کو حاصل کریں دوستو ایک دفعہ زندگی ملی ہے بار بار زندگی نہیں ملی اسی زندگی میں رہ کر ہم نے اللہ کا دوستی اور اللہ کا اعلیٰ مقام دوستی کا حاصل کرنا ہے لیکن ٹی وی اور غیر معذب جو ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ٹی وی کتنا خطرناک چیز ہے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سانپوں کا پٹارا ہے اور یہ ٹی وی نہیں ہے یہ ٹی بی ہے اور ٹی وی کا بھی باپ آ گیا ہے سمارٹ فون جسے کہتے ہیں موبائل سمارٹ فون ٹچ فون اتنا سمارٹ اس کا نام رکھا سمارٹ فون ایسا سمارٹ ہے کہ بڑے بڑوں کی عقل بھی خراب کر دیتا ہے وہ بڑے بڑوں کی عقل خراب کر دیتا ہے اگر سمارٹ فون ہوتا سمارٹ کیا چیز ہے یہ جو شخص سمارٹ ہے جو شخص سمارٹ ہے تو وہ موبائل کے غلط استعمال کرنے سے بیوقوف بن جاتا ہے عقل مند سمارٹ شخص تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت عقل مند ہوشیار عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو کرتا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے یہ اصل جو ہے سمارٹ آدمی ہے اس نے سمجھ لیا ہے مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اور دیکھے ہمیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ نے موت بھی پیدا فرمایا اور زندگی بھی پیدا فرمائی تاکہ ہمیں آزمائے کون اچھے اعمال کرتا ہے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پہلے موت آتی ہے زندگی پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت آتی ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا پھر زندگی کو حالانکہ پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت آتی ہے موت کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا فرمایا کرتے تھے میرے شیخ سے کہ جو شخص اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی حقیقی زندگی ہوگی کہ مجھے ایک دن مرنا ہے جو کرنا ہے کر لے آخر موت ہے جتنے مزے کرنے ہیں کر لے آخر موت ہے سارے مزے حرام مزے دوستو سب ختم ہو جائیں گے لیکن یہ شخص نے اپنی آرزو حرام آرزو کو اللہ کے لیے خاک میں ملا دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو اس کے دنیا میں بھی مزے ہیں اور قبر میں بھی مزے ہیں، حشر میں بھی مزے ہیں، جنت میں بھی اس کے مزے ہوں گے، اللہ کی معیت ایسے شخص کو ملے گی. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل صالحہ کرنے، نیک عمل کرے چاہے عورت ہو یا مرد ہو، نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. سبحان اللہ، پہلے شرط بیان کی کہ جو عمل صالح کرے گا اور غیر صالح عمل سے اپنے کو بچائے گا اور زخم حسد کھائے گا، خون آرزو پیے گا، شکست آرزو سے شکست دل اختیار کرے گا، میں اس کے ٹوٹے ہوئے دل میں بالطف حیات دینے کی ضمانت لیتا ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور ضرور اس کو بالطف زندگی دیں گے. دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جس اللہ نے زندگی پیدا کی ہے، جو اللہ زندگی پیدا کر سکتے ہیں تو وہ مزیدار زندگی نہیں دے سکتے. عربی گرامر جانتے ہیں کہ یہاں لام تاکید بانون ثقیلہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّ، یہ کیا ہے؟ لام تاکید بانون ثقیلہ، جو انتہائی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ہم اس کو ضرور ضرور بالطف زندگی دیں گے. تفسیر بیان قرآن میں یہ حکیم الملک کا ترجمہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس انداز بیان پر فدا ہو جائیں دوستو، کہ کس انداز بیان سے اللہ تعالیٰ نے ہماری بالط حیات کی کفالت اور ضمانت قبول فرمائی، کہ اگر تم نیک عمل کرو گے اور اگر برے عمل نہ کرو گے، غیر صالح عمل نہ کرو گے، تب میں تمہاری بالط حیات کا ذمہ لیتا ہوں. سبحان اللہ، ورنہ حلال حرام کیسے جمع ہو جائیں گے؟ کہ تم حرام لذت بھی ایڈتے رہو اور ہم تم کو حلال لذت بھی دے دیں، اللہ کی ناراضگی یہ کام بھی کرتے رہیں، حماقت بھی کرتے رہیں، بیوقوفیاں بھی کرتے رہیں. نہیں، پہلے گناہ چھوڑو، پہلے نافرمانی چھوڑو، پہلے نہاؤ، پاک صاف ہو جاؤ، پھر عود کا عطر لگاؤ، ورنہ گندگیوں میں، پسینوں میں، بدبو میں، بدبودار ماحول میں کیا دوستو عود کی خوشبو کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو یہ کس کا اعلان ہے؟ خالق حیات کا قرآن پاک میں اعلان ہے کہ بالط حیات تو عمل صالح میں ہے، اچھے نیک اعمال میں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور تیرا نفس تو جھوٹا ہے، نفس جھوٹا ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اب بار بار گناہوں کے یعنی خندق میں ہمیں گرا چکا ہے انسان. جب گناہ کرتا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے کہ اللہ والی زندگی میں مزہ ہے. اگر ہم مزہ لینا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ اس خالق کے، خالق لذات کائنات، وہ اللہ جو تمام کائنات کے مزوں کے خالق ہے، اس اللہ پہ ہم فدا ہو جائیں، اس اللہ کے احکامات کو مان لیں، اس اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلیں، اور اپنی نفس اور خواہشات کو توڑ دیں، کچل ڈالیں، اور اس کی جو حرام ڈیمانڈ ہے اس کو نہ پورا کریں. میرے دوستو، تو بد نظری کرنا، یہ تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ زنا العین النظر، بد نظری یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بد نظری آنکھوں، یعنی اے اللہ لعنت فرما اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پیش کرتے بد نظری کے لیے. دونوں پہ ہیں، دونوں پہ، جو بد نظری کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو پیش کرتے بد نظری کے لیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر یہی مضمون ہوتا تھا، مضمون ہمیشہ یہی ہوتا تھا. فرماتے تھے یہ کیونکہ آنکھیں جو ہیں یہ ہمارا بارڈر ہے، بارڈر دیکھیے، دشمن جو ہے بارڈر سے اندر آتا ہے، اس لیے بارڈر پہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں سب نے وہاں مورچے بنائے ہوتے ہیں، اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اور اچھے اچھے جتنے بھی اسلحے ہیں سب وہ لگائے ہوتے ہیں، کیونکہ دشمن وہیں سے آتا ہے. تو ہمارے قلب جو ہے یہ دارالخلافہ ہے، اور بارڈر کیا ہے؟ ہماری آنکھیں ہیں. شیطان سب سے زیادہ حملہ ہماری آنکھوں کے ذریعے سے کرتا ہے. سب سے پہلے ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں، بہانہ بنا کر ہمیں بدنظری کرا دیتا ہے کہ میرا شاگرد ہے، ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی اس کی، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. امرد لڑکے کو، حسین لڑکے کو جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی، اس کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، عورت کو، خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، ممانی کو سب سے شرعی پردہ کرنا ہے. تو پہلے شیطان ہماری آنکھیں خراب کرتا ہے، جب آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو ان آنکھوں کے ذریعے سے بھی ہمارے کیپٹل پہ حملہ کرتا ہے، یعنی ہمارا دل برباد کرتا ہے. تو جتنی لڑائی لڑنی ہے، جتنی جنگ لڑنی ہے، اپنے آنکھوں سے، آنکھوں کی حفاظت میں لڑ لیں. آنکھیں جس کی محفوظ ہو جائیں گی تو اس کا کیپٹل محفوظ ہو جائے گا میرے دوستو. اس لیے یہ کہنا کہ بس سارا بس اسی میں ہے کہ ہمیشہ بس بدنظری کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، میرے دوستو اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ آئی بدنظری کا فتنہ ہے. انسان اپنی آنکھیں کوئی حفاظت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر ماحول خراب ہو جاتا ہے. رات بھر موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور حسین چہرے دیکھتے رہتے ہیں، گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. بیوی بھی اچھی نہیں لگتی اور لڑائی جھگڑے الگ گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ سب کس چیز کا وبال ہے؟ بدنظری کرنے کا. جب اللہ کی لعنت کے سائے میں ہم آ جائیں گے بدنظری کر کے، تو رحمت کا سایہ ہٹ جائے گا. رحمت نہیں ہوگی تو پھر دوستو لعنت کا سایہ ہوگا نا. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت حکیم الامت کے صحبت یافتہ، اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کا نام تھا حاجی افضل صاحب. ان کا انتقال ہو گیا ہے، لاہور کے رہنے والے تھے، تھانہ بھون میں ایک زمانہ لگایا. تو انہوں نے لاہور میں جناب غلام سرور صاحب اور جو خاص خاص احباب تھے میرے شیخ کے، ان کی موجودگی میں یہ بات فرمائی تھی کہ اس زمانے کے میرے شیخ کا نام لے کے فرمایا کہ نظر کی حفاظت کے مضمون کے مجدد ہیں مجدد. اور واقعی اللہ تعالیٰ ایسا کارنامہ، تجدیدی کارنامہ لے رہے ہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے، کہ جس طرح سے ہمارے تعالیٰ نے کھل کھل کر اس کی برائیاں بیان کی ہیں بدنظری کی، شاید ہی کہیں ملتی ہوں اس زمانے میں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اس لیے یہ بیان کرتے دوستو کیونکہ یہ گیٹ ہے، یہ کیا ہے، یہ بارڈر ہے. اگر ہم سرحد پر پولیس نہ رکھیں تو کسی وقت دشمن سرحد کے اندر آ جائے گا نا. ساری دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں اپنے اپنے بارڈر پر سیکورٹی اور فوج رکھتی ہیں. اللہ تعالی نے بھی ہماری آنکھوں کے بارڈر پر غزل بسر کی سیکورٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ نے جب بیان کرتے تھے لوگ ہنستے تھے کہ ان کے ہاتھ بس یہی ایک ہی مضمون ہے. میں شیخ فرماتے تھے کہ آپ بتاؤ کہ سیکورٹی کیسے ہٹاؤں دوں. جو لوگ سچے مخلص ہیں دوستو ان سے پوچھیں، جن کے دل میں قدر ہے اللہ کی، جن کے دل میں دین کی قدر ہے، وہ اس مضمون کی قدر کریں گے. ان کو پتا ہے کہ بدنظری سے دل کا ستیاناس ہو جاتا ہے. لیکن ایک انسان ہے، وہ نماز قضا ہوتی ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، تو 90 ڈگری انحراف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. دوبارہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، پھر دوبارہ دل کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. لیکن بد نظری کرنے والا اگر غیر اللہ دل کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو جب شخص بد نظری کرتا ہے نا تو 90 ڈگری نہیں، 180 ڈگری انحراف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. گویا کہ اس کی پشت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور چہرہ اس حسین یا اس حسینہ کی طرف ہو جاتا ہے. تو اتنا خطرناک مہلک مرض ہے یہ. حضرت شاہ گوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہرا بھرا درخت ہے، پورا سال آپ نے کھاد پانی دیا اور ہرا بھرا درخت ہو گیا، پھر آپ نے اس پہ آگ لگا دی تو پوری سال کی محنت ضائع ہو گئی نا. بدنظری جو ہے ایسا ہی فعل ہے یہ. انسان تہجد پڑھتا ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، صدقہ، حج اور عمرہ، جتنا نور دل میں داخل ہوتا ہے، ایک بدنظری کرتا ہے نا تو نور سارا ختم ہو جاتا ہے، دل کا مٹکا خالی ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس حسین یا حسینہ کا خیال، سجدہ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ تو سامنے حسین و حسینہ کا خیال آ رہا ہے، ہر وقت اس حسین یا حسینہ کا خیال دل میں جمع ہوا ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مضمون یہ بیان فرماتے تھے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ، کہ تم ہرگز تقویٰ نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب شے کو، کچھ شے کو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یارو، دنیا زندگی میں کبھی ایک بار تو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب شے کو قربان کر دو تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم تقویٰ اور نیک نہیں بن سکتے ہو یہاں تک کہ تم کچھ ہے، سب نہیں دیں گے، لیکن جو آپ کے دل میں محبوب شے ہو اس کو زندگی میں ایک بار تو اللہ تعالیٰ پہ قربان کر دو، اس کو دے دو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب یہ مضمون بیان فرما رہے تھے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت، میرے ایک کارنر کا پلاٹ ہے میرا، اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے وہ، میں بس وہ کارنر کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کے مدرسے کے لیے وقف کرتا ہوں، دے دیتا ہوں، مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. ان کے اور بھی بہت سے پلاٹ تھے، لیکن یہ دیکھیں، عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں. تو جتنا زیادہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس کا مال کم نہیں ہوتا. کہ اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں، یہی کام آئے گا، باقی سب مال یہی رہ جائے گا. بھائی جہاں کسی متقی عالم کا دارالعلوم بن رہا ہو، مسجد یا مدرسہ بن رہا ہو، اللہ کے دین کی یعنی نشر و اشاعت کے لیے کتابیں چھپ رہی ہوں، تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو انہی کے راستے پہ خرچ کرنا چاہیے اور اپنی آخرت بنانی چاہیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے پیسے ملنے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، تب تک میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، معلوم نہیں کب ملیں گے وہ. میرے شیخ نے فرمایا کہ ذرا قرآن شریف کی اس آیت پہ نظر تو ڈالو. اللہ تعالیٰ فرماتے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. اور تم انتظار کر رہے ہو کہ پہلے میرا کام ہو جائے، پہلے اللہ نے مدد بھیج دے، تب میں اللہ کو اپنا مال پیش کروں گا. تم تو قرآن پاک کی آیت کے خلاف کر رہے ہو. بولو بھائی، اس آیت میں کیا ہے؟ ان تنصر اللہ مقدم ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر تم اللہ کے دین کے پھیلانے میں، دین کے دارالعلوم اور دین کے مدرسے قائم کرنے میں، دین کتابوں کے نشر و اشاعت میں مدد کر رہے ہوئے تو کیا ہوگا؟ ینصرکم، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ جو تمہارے پاس ہو پہلے وہ نکالنا چاہیے نا. میں فرماتے تھے بڑی مرغی کا انتظار نہ کرو، ارے چھوٹے چوزے موجود ہیں وہی قربان کر دو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا چوزا بڑا ہوگا، مرغی ہوگی، تب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ تو ہمارے چوزا بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تم 500 روپے دو اللہ میاں وہ بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، اس کو حقیر مت سمجھو. حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والی بڑھیا تھوڑا سا پیسہ لے کر گئی تھی، لوگوں نے کہا کہ اس پیسے سے مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ملیں گے. اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ اتنے پیسے سستے نہیں ہیں، مگر کم از کم کل قیامت کے دن میرا نام حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں تو لکھا جائے گا. سبحان اللہ. دوستو، کوئی شخص بھی اپنے کو محروم نہ سمجھے. دین کے کام میں جو پیسہ جتنا بھی دے سکے، چاہے 500 روپے ہوں، 100 روپے ہوں، ہے نا، 1000 روپے ہوں، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اس حساب سے خرچ کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ 50,000 روپے کماتے ہیں تو وہ جناب جی 500 روپے دے رہے ہیں صرف. ہیں ویسے فرماتے تھے جو دروازہ آنے کا ہے وہ بڑا ہے اور جانے کا چھوٹا ہے. ہیں، ہوا تو بڑے دروازے سے آ رہی ہے لیکن نکلنے والا دروازہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو پھر ہوا بھی کم آئے گی، ہوا بھی کم آئے گی. بس سمجھ لیں، جو کماتا ہے جس طرح جو کماتا ہے وہ زیادہ، مگر اللہ کی راہ میں تنگی سے دیتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے عالم غیب سے روزی بھی تنگ ہو جائے گی. اللہ کے یہاں یہ چراکی نہیں چلے گی دوستو. جیسی اللہ تعالی کے پاس سے آمدنی کی ہوا آ رہی ہے، اسی مقدار اسی رفتار میں اس پہ خرچ بھی کرنا چاہیے، تاکہ عالم غیب سے اسی مقدار میں دوسری روزی آتی رہے گی، ہے نا بھائی؟ آپ بھینس کا دودھ نکالیں گے تو اور دودھ آئے گا نا اس کے تھنوں میں، آپ دودھ نہیں نکالیں گے دودھ اور کہاں سے آئے گا، ہے نا؟ آپ خرچ کریں گے، جیب خرچ کریں گے، خالی کریں گے تو اللہ میں اور بھر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جتنی آپ جتنی ہمت کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میرے شیخ فرماتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کنگال ہو جاتے، ان کے بیوی بچے بھوکے مر جاتے، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تھا. مگر ہمارے بزرگ یہ مشورہ نہیں دیتے کہ سب مال دے دیں، کیونکہ ہر شخص کا ایمان ویسا نہیں ہے. بس اپنے اپنے ایمان اور حوصلے کے لحاظ سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زندگی میں کم از کم دوستو ایک بار تو اپنی محبوب شے کو اللہ کے راستے میں دے دو، قربان کر دو، تاکہ ہمارا نام بھی اس کے رجسٹر میں آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس محبوب پہ محبوب شے کو قربان کرنا چاہیے. اب دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلامت رکھے، صحت جسمانی اور روحانی ہم سب کو عطا فرمائے، دونوں جہاں میں عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کی جائز حاجتیں اللہ پوری فرمائے، مردوں کی جائز حاجتیں بھی اور عورتوں کی جائز حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے. اور اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء اللہ اولیاء صدیقین میں اللہ شامل فرما لے، گناہ سے دل کو نفرت بھر دے، طہارت دے دے، پاک فرما دے، تزکیہ فرما دے، جسم کو حفاظت فرما دے. بس اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دے، اور جو پریشان ہیں جو بھی پریشانی ہے اللہ اپنی رحمت سے غیبی خزانے سے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے اور انتظامات فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، رحمتک یا ارحم الراحمین.